آیات 13-17۔
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ
اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کر دیں گے یا تم ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آؤ گے، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ خبردار، گھبراؤ نہیں، ہم یقیناً ظالمین کو تباہ و برباد کر دیں گے۔
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ
اور تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کر دیں گے، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے مقام اور مرتبے سے ڈرتے ہیں اور ہمارے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔
وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
اور پیغمبروں نے ہم سے فتح کا مطالبہ کیا اور ان سے عناد رکھنے والے سرکش افراد ذلیل اور رسوا ہو گئے۔
مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ
ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہیں پیپ دار پانی پلایا جائے گا۔
يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ
جسے گھونٹ گھونٹ پیئیں گے اور وہ انہیں گوارا نہ ہوگا، اور انہیں موت ہر طرف سے گھیر لے گی حالانکہ وہ مرنے والے نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے بہت سخت عذاب لگا ہوا ہے۔ تفسیر: منحرف جابروں کا طرز عمل اور ان کا انجام۔ بے منطق افراد کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی بات اور عقیدے میں کمزوری پر آگاہ ہوتے ہیں تو پھر دلیل کا راستہ چھوڑ کر طاقت اور ظلم کا سہارا لیتے ہیں۔ اس جگہ پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دھرم اور بہانہ ساز کافر قوموں نے جب انبیاء کی متین و رسا منطق کے جو گزشتہ آیات میں گزر چکی ہے سنی، تو انہوں نے اپنے انبیاء سے کہا، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، مگر یہ کہ ہمارے دین بت پرستی کی طرف پلٹ آؤ۔
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا
یہ جاہل مغرور گویا ساری زمین کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور اپنے انبیاء کو ایک شہری کے حقوق ملنے کے بھی قائل نہیں تھے، اسی لیے کہتے تھے ارزنا، ہماری زمین، حالانکہ خدا نے زمین اور اس کی تمام نعمتیں صالح اور نیک لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ خود سر جابر اور متکبر در حقیقت اس میں کوئی حق نہیں رکھتے، چاہے جائیے کہ سب کچھ اپنا سمجھیں۔ ہو سکتا ہے لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو کہ انبیاء قبل رسالت بت پرستی کے مذہب پر تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قطع نظر اس کے کہ وہ معصوم تھے اور قبل رسالت بھی تھے، ان کی عقل و درایت اس سے کہیں زیادہ تھی کہ وہ ایسا احمقانہ کام کرتے، پتھر اور لکڑی کے سامنے سجدہ کرتے۔ ہو سکتا ہے یہ اس بنا پر ہو کہ اعلان نبوت سے قبل انبیاء پر تبلیغ کی ذمہ داری نہ تھی، شاید ان کی خاموشی کے سبب یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ وہ مشرکین کے ہم عقیدہ تھے۔ اس سے قطع نظر اگرچہ خطاب خود انبیاء کو ہے، لیکن در حقیقت ان کے پیروکاروں پر بھی محیط ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے پیروکار پہلے مشرکین کے مذہب پر تھے اور مشرکین کی نظر صرف انہی پر ہے۔ نیز اصطلاح کے مطابق لتعودن عمومی تعبیر ہے اور باب تغلیب میں سے ہے، یعنی حکم اکثریت کو عمومیت پر محمول کرنا۔ اس غلط فہمی کا ایک اور جواب بھی دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اود کا مادہ اگر الہ کے ساتھ متعدی ہو تو بازگشت اور لوٹنے کے معنی میں ہے، اور اگر فی کے ساتھ متعدی ہو تو حالت کی تبدیلی کے معنی میں ہے اور بازگشت کا معنی نہیں دیتا۔ لہذا لتعودن فی ملتنا کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی اس حالت کو بدل دو اور اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین کو قبول کر لو۔ لیکن دیگر آیات مثلاً
کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها،
سورہ سجدہ آیت 20۔ اور بعض دوسری قرآنی آیات کی طرف رجوع کیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ لفظ اود جب فی کے ساتھ متعدی ہو تو بھی بازگشت کا معنی دیتی ہے۔ غور کیجئے گا، قرآن مزید کہتا ہے کہ خداوند عالم ایسے مواقع پر پیغمبروں کی دلجوئی کرتا اور انہیں اطمینان دلاتا اور ان کی طرف وحی کرتا کہ میں یقیناً ظالموں کو ہلاک کروں گا۔
فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ،
لہذا ان دھمکیوں سے ہرگز نہ ڈرو اور تمہارے اہنی ارادے کی راہ میں ذرہ بھر سستی بھی حائل نہیں ہونا چاہیے۔ ظالم منکرین چونکہ انبیاء کو اپنے علاقے سے جلا وطن کر دینے کی دھمکی دیتے تھے، تو خدا تعالی اس کے مقابلے میں ان سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم تمہیں اس علاقے میں ان کی نابودی اور تباہی کے بعد سکونت بخشیں گے۔
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ،
لیکن یہ توفیق و کامیابی سب کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ان کے لیے ہے جو میرے مقام سے ڈریں اور احساس ذمہ داری کریں اور اسی طرح انحراف، ظلم اور گناہ پر ہونے والی تحدید عذاب سے ڈریں اور اسے سنجیدگی سے لیں۔
ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ،
لہذا عنایت و نعمت اور لطف و کرم نہ حساب کتاب کے بغیر ہے اور نہ بلا وجہ، بلکہ ایسے افراد کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو احساس ذمہ داری کے ساتھ پروردگار کے مقام عدل کے مقابلے میں نہ ظلم و ستم کرتے ہیں اور نہ دعوت حق کے جواب میں دشمنی کرتے ہیں، اور ایسے موقع پر کہ جب انتہا ہو گئی تھی اور وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی ذمہ داری انجام دے چکے تھے، جنہیں ایمان لانا تھا لا چکے تھے اور باقی اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے اور مسلسل انبیاء اور رسل کو دھمکیاں دے رہے تھے، تو انہوں نے خدا سے فتح و کامرانی کا تقاضا کیا،
واستفتحوا،
تو خدا نے بھی ان سچے مجاہدین کے دعا کو شرف قبولیت بخشا، اس طرح سے کہ منحرف، جابر، نا امید، زیانکار اور نابود ہو گئے۔
وخاب کل جبار عنید،
خواب، خیبہ، بروزن غیبہ کے مادے سے مطلوب ہاتھ سے نکل جانے کے معنی میں ہے کہ جو تقریباً نا امیدی کا مفہوم دیتا ہے۔ جبار یہاں مستکبر اور سرکش کے معنی میں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے کوئی حکم دیا، اس نے نافرمانی کی اور فرمانے پیغمبر پر عمل نہ کیا، تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑو، یہ سرکش عورت ہے۔ تفسیر فخر رازی مذکورہ آیت کے ذیل میں۔ لیکن لفظ جبار کبھی کبھی خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا ایک اور معنی ہے، اور وہ ہے محتاج اصلاح موجود کی اصلاح کرنے والا، یا وہ کہ جو ہر چیز پر مسلط ہے۔ انید دراصل اند بروزن رند سے سمت کے معنی میں ہے، یہاں انحراف اور راہ حق کے علاوہ کی طرف جھکاؤ کے معنی میں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جبار انید وہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے۔ نور الثقلین جلد 2 صفحہ 532۔ ایک اور حدیث میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے انید وہ ہے جو حق سے روگردانی کرے۔ نور الثقلین جلد 2 صفحہ 532۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ جبار صفت نفسانی یعنی روح سرکشی کی طرف اشارہ ہے، اور انید افعال انسانی میں اس صفت کے اثر کی طرف اشارہ ہے کہ جو اسے حق سے منحرف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے جہان میں ان جباران منید کے نتیجہ عمل پر انہیں ملنے والی سزاؤں کے بارے میں دو آیات میں پانچ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ پانچ چیزیں یہ ہیں: ایک، اس نا امیدی اور خسران کے پیچھے یا ایسے شخص کے پیچھے جہنم اور جلانے والی آگ ہوگی۔
من ورائه جہنم،
لفظ ورا اگرچہ پس پشت کے معنی میں لفظ امام کے مقابلے میں ہے، لیکن ایسے مواقع پر نتیجہ اور انجام کار کے معنی میں ہے، جیسا کہ فارسی میں بھی اس معنی میں یہ لفظ بہت استعمال ہوا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ اگر فلاں غذا کھاؤ تو اس کے پیچھے بیماری ہے، یا اگر فلاں شخص سے دوستی کرو تو اس کے پیچھے بدبختی اور پشیمانی ہے، یعنی اس کا نتیجہ اور معلول اس طرح ہے۔ دو، اس جلانے والی آگ میں جب وہ پیاسا ہوگا تو ہم اسے آب سدید پلائیں گے،
وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيد،
جیسا کہ علماء لغت نے کہا ہے، سدید ایک طرح کی میل کچیل کو کہتے ہیں کہ جو چمڑے اور گوشت کے درمیان جمع ہو جاتی ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ میل اور خون کی طرح کا بدبودار متعفن اور بدرنگ پانی اسے پلایا جائے گا۔ تین، یہ گناہگار مجرم اور جبار انید جب دیکھے گا کہ اسے پینے کے لیے ایسا پانی ملا ہے تو بڑی تکلیف کر کے مشکل سے اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا، اگرچہ اسے ہرگز پینا نہیں چاہے گا، بلکہ ہم اس کے حلق میں یہ پانی ڈالیں گے۔
يتجرعه ولا يكاد يسيغه،
يسيغ اساغ کے مادے سے ہے، اس کا معنی ہے پینے کی چیز حلق میں ڈالنا۔ چار، اسے اس قدر عذاب تکلیف اور ناراحتی کا سامنا ہوگا کہ ہر طرف سے موت اس کی طرف آئے گی، لیکن اس کے باوجود وہ مرے گا نہیں تاکہ اپنے اعمال کا انجام بھگتے۔
وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ،
اگرچہ ظاہراً یوں لگتا ہے کہ جو کچھ عذاب بیان کیا گیا ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہوگا، لیکن قرآن مزید کہتا ہے اس کے پیچھے عذاب شدید ہے۔
وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ،
اس طرح جس قدر شدید عذاب اور برا انجام فکر انسانی میں آ سکتا ہے، حتیٰ کہ جو کچھ نہیں آ سکتا وہ ان خود غرض ظالموں اور بے ایمان و گناہگار جابروں کے انتظار میں ہے۔ ان کا بستر آگ ہے، ان کے پینے کے لیے متعفن اور نفرت آور پانی ہے، اور ان کے لیے طرح طرح کا عذاب ہے، اس کے باوجود وہ مریں گے نہیں بلکہ زندہ رہیں گے اور اس کا مزہ چکھیں گے۔ یہ ہرگز تصور نہیں کرنا چاہیے کہ اس قسم کی سزائیں غیر عادلانہ ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ یہ سب کچھ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ اور طبی اثر ہے، بلکہ ان کے کام اس طرح دوسرے گھر میں مجسم ہوتے ہیں کہ جہاں عمل اپنی مناسب شکل میں مجسم ہوگا۔ اگر ہم اپنے زمانے کے بعض ظالموں کے اعمال اور جرائم پر نظر کریں کہ جن کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، یا ایسے گزشتہ لوگوں کی تاریخ کا صحیح طور پر مطالعہ کریں، تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ سزائیں بھی ان کے لیے کم ہیں۔ اسی تباہ کن جنگ ہی کو لے لیجئے جس کا سامنا ہمیں اس وقت یہ بحث کرتے ہوئے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا ماحصل ایک ستمگر حکمران کی خودخواہی، یا زیادہ صحیح الفاظ میں ایک پاگل جبار انید کی خودسری کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کے لیے کسی عاقلانہ مقصد کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس میں کیسے کیسے مظالم کیے گئے ہیں کہ جن کے ذکر سے زبان و قلم عاجز ہیں۔ ہم نے خود ملک کی مغربی اسپتالوں میں مجروحین جنگ کو دیکھا ہے، معصوم بچوں سے لے کر بوڑھوں اور عورتوں تک کو زخمی حالت میں دیکھا ہے۔ ان میں سے بہت سے اپنی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کھو بیٹھے ہیں، اور واقعاً ان کی ایسی حالت ہے کہ ان پر ایک نظر کی جائے تو انسان ہل کر رہ جائے۔ تو غور کیجئے کہ جس وقت ایک ظالم اور ستمگر لاکھوں انسانوں کو مصائب میں اس طرح تڑپائے تو اس کے لیے کیسی سزا اور عذاب ہونا چاہیے۔ چند اہم نکات۔ ایک، مقام پروردگار سے کیا مراد ہے؟ مندرجہ بالا آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ ظالموں پر کامیابی اور ان کی نابودی کے بعد زمین پر حکومت ان افراد کا حصہ ہے کہ جو مقام الہی سے ڈریں۔ یہاں لفظ مقام سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مختلف احتمالات پیش کیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ تمام احتمالات صحیح ہوں، آیت سے سب مراد ہوں۔ الف، اس سے مراد محاسبہ کرتے وقت پروردگار کی حیثیت ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کی بعض دوسری آیات میں بھی آیا ہے، مثلاً
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى،
مگر جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور جی کو ناجائز خواہشوں سے روکتا رہا۔ سورہ نازعات آیت 40۔ اور
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ سورہ رحمان آیت 46۔ با، مقام قیام کے معنی میں ہے، اور قیام نظارت و نگرانی کے معنی میں ہے، یعنی جو شخص اللہ کی طرف سے اپنے اعمال کی شدید نظارت سے ڈرتا ہے اور احساس مسئولیت کرتا ہے۔ جیم، مقام اجرائے عدالت اور احقاق حق کے لیے قیام کرنے کے معنی میں ہے، یعنی جو پروردگار کی اس حیثیت سے ڈرتے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ کوئی معنی نہیں کہ آیت کے مفہوم میں یہ سب معانی جمع ہوں، یعنی وہ لوگ کہ جو خدا کو اپنے اوپر ناظر و نگران سمجھتے ہیں اور اس کے حساب اور اجرائے عدالت سے ڈرتے ہیں، اور ان کا یہ خوف اصلاحی ہے کہ جو انہیں ہر کام میں احساس ذمہ داری کی دعوت دیتا ہے اور انہیں ہر قسم کی ناانصافی، ظلم اور گناہ سے روکتا ہے۔ کامیابی اور روئے زمین پر حکومت آخر کار انہی کا حصہ ہے۔ دو، وستفتہو کا مفہوم۔ اس لفظ کی تفسیر کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے، بعض اسے فتح و کامرانی کے تقاضے کے معنی میں سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، اس کا شاہد سورہ انفال کی آیا 19 ہے۔ اے مومنین، اگر تم فتح و کامرانی کا تقاضا کرتے ہو تو یہ فتح و کامرانی تمہارے پاس آ گئی ہے۔ بعض قضاوت کا تقاضا کرنے کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی انبیاء نے خدا سے تقاضا کیا کہ ان کے اور کافروں کے درمیان فیصلہ کرے، اس کا شاہد سورہ آراف کی آیہ 89 ہے۔
ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔
خداوندہ، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تین، ایک جابر حکمران اور قرآن کی یہ آیت۔ تاریخ اور تفسیر میں آیا ہے کہ ایک دن جابر حکمران ولید بن یزید بن عبد الملک اموی نے اپنے مستقبل کے لیے قرآن سے فال نکالی۔ اتفاقاً ابتدائی صفحہ میں یہ آیت اس کے سامنے آ گئی، وَاسْتَفْتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، اسے سخت غصہ آیا، یہاں تک کہ اس لعین نے وہ قرآن جو اس کے ہاتھ میں تھا پارا پارا کر دیا۔ پھر یہ اشعار پڑے، کیا تو ہے کہ جو ہر جبار عنید کو دھمکاتا ہے؟ تو یہ لے، میں وہی جبار عنید ہوں، جب روز حشر اپنے پروردگار سے ملنا تو کہہ دینا، خداوندہ مجھے ولید نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ زیادہ وقت نہ گزرا کہ یہ لعین اپنے دشمنوں کے ہاتھوں بدترین طریقے سے مارا گیا، انہوں نے اس کا سر کاٹ کر اسی کے محل کی چھت پر لٹکا دیا اور پھر وہاں سے ہٹا کر شہر کے دروازے پر لٹکا دیا۔ تفسیر قرطبی صفحہ 3579 آیت 18۔
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔
جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی ہے جسے اندھڑ کے دن تند ہوا اڑا لے جائے کہ وہ اپنے حاصل کیے ہوئے پر بھی کوئی اختیار نہ رکھیں گے، اور یہی بہت دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ تفسیر تیز آندھی اور خاکستر۔ اس آیت میں بے ایمان افراد کے اعمال کے لیے بہت رسا اور نہایت عمدہ مثال بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت کفار کے انجام کے بارے میں گزشتہ آیات کی بحث کو مکمل کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال اس خاکستر کی مانند ہیں جسے ایک طوفانی روز تیز آندھی کا سامنا کرنا پڑے۔
مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف،
جیسے ایک طوفانی روز تیز آندھی کے سامنے راکھ اس طرح بکھر جاتی ہے کہ کوئی شخص اسے جمع نہیں کر سکتا، اسی طرح منکرین حق کے بس میں نہیں کہ جو اعمال وہ انجام دے چکے ہیں انہیں اپنے ہاتھ میں لے سکیں، وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔
لا يقدرون مما كسبوا على شيء،
اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔
ذلك هو الضلال البعيد۔
چند اہم نکات۔ ایک، بکھر جانے والی راکھ۔ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ان کے اعمال گرد و غبار کی مانند کوئی مفید چیز نہیں ہے، انہیں خاکستر سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی باقی ماندہ تھوڑی سی آگ ہے۔ یہ امر نشاندہی کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اعمال کا ظاہر ہو اور اندر سے کچھ نہ ہو۔ ایک چھوٹے سے برتن میں مٹی ہو تو ہو سکتا ہے اس میں ایک خوبصورت پھول اگے، لیکن اگر بہت ساری خاکستر ہو تو وہ اس قدر فضول ہے کہ اس میں سے فضول قسم کی گھاس تک نہیں اگتی۔ دو، کافروں کے اعمال خاکستر کی مانند ہیں۔ کفار کے اعمال کو خاکستر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ توجہ رہے کہ خاکستر کے ذرات میں کوئی پیوند یا جوڑ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ پانی کی مدد سے بھی انہیں ایک دوسرے سے نہیں جوڑا جا سکتا، اور اس کا ہر ذرہ دوسرے سے تیزی سے الگ ہو جاتا ہے۔ گویا یہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ مومنین کے اعمال باہم متصل اور پیوستہ ہوتے ہیں، ان کا ہر عمل دوسرے کی تکمیل کرتا ہے، اور توحید و وحدت کی روح نہ صرف مومنین کے درمیان موجود ہے بلکہ ایک صاحب ایمان افراد کے اعمال کے درمیان بھی موجود ہے، لیکن بے ایمان افراد کے کاموں میں ایسا کوئی بہاؤ اور اتصال نہیں ہوتا۔ تین، ایک طوفانی دن اور آندھی۔ تیز آندھی چلے تو راکھ بکھر جاتی ہے، لیکن فی یوم آصف، ایک طوفانی دن کہہ کر مزید تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چلنے والی تیز ہوا راکھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پھینک دے کہ جو زیادہ دور نہ ہو، لیکن اگر دن طوفانی ہو، صبح سے شام تک آندھیاں چلیں اور ہر طرف سے طوفان ہی طوفان ہو، تو ظاہر ہے اس قسم کی راکھ اس طرح سے منتشر ہوگی کہ اس کا ہر ذرہ کہیں بہت دور جا پڑے گا، اس طرح سے کہ کسی کے بس میں نہ ہوگا کہ اسے جمع کر سکے۔ چار، پتوں اور راکھ کے بکھرنے میں فرق ہے۔ اگر آندھی گھاس پھوس کے ڈھیر یا پتوں پر چلے اور انہیں مختلف جگہوں اور دور دراز کے مقامات پر بکھیر دے تو پھر بھی ایک اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر راکھ کے چھوٹے چھوٹے ذرے بکھر جائیں تو وہ آنکھوں سے اس طرح محو ہوں گے کہ گویا بالکل نابود ہو گئے ہیں۔ پانچ، تیز آندھی کے اثرات۔ نظام آفرینش میں ہوا بلکہ تیز آندھی کے بہت سے اصلاحی آثار ہیں۔ اس کے تخریبی آثار استثنائی پہلو رکھتے ہیں، بہرحال اس کے مندرجہ ذیل آثار قابل توجہ ہیں۔ الف، ہوا اور آندھی مختلف نباتات کے بیج مختلف جگہوں پر پھیلا دیتی ہے اور ایک باغبان اور کسان کی طرح سارے کرۂ ارض پر بیج بکھیر دیتی ہے۔ با، پودوں کو تلقیح کرتی ہے اور نر کے بیج نباتات کے مادہ حصوں پر چھڑکتی ہے۔ جیم، بادلوں کو سمندروں کی سطح سے ہانک کر خشک زمینوں کی طرف لے جاتی ہے۔ دال، بلند پہاڑوں کو آہستہ آہستہ رگڑ کر نرم اور بار آور کر دیتی ہے۔ را، قطبی منطقوں کا موسم منطقۂ استوار کی طرف اور خط استوا کا موسم سرد علاقوں کی طرف منتقل کرتی ہے اور کرۂ زمین پر حرارت کو اعتدال پر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سین، سمندر کے پانی میں موجیں پیدا کرتی ہے اور اسے زیر و زبر کرتی ہے، اس طرح اس میں ہوا پہنچتی ہے، جبکہ سمندر کا پانی کھڑا اور جامد رہے تو متعفن ہو جائے۔ اس طرح نباتات اور تمام زندہ موجودات ہوا کے چلنے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن خاکستر کم وزن، کھوکھلی اور سیاہ روح ہوتی ہے، اس میں کوئی زندہ موجود نہیں رہ سکتا، یہ سرسبز اور بار آور نہیں ہوتی، اس کے ذرات ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہوتے ہیں۔ جب یہ خاکستر ہوا کا سامنا کرتی ہے تو فوراً ہی منتشر ہو جاتی ہے اور اس کا بے خاصیت ظاہر بھی نظروں سے محو ہو جاتا ہے۔ چھ، ان کے اعمال کیوں کھوکھلے ہیں؟ یہ امر قابل غور ہے کہ بے ایمان افراد کے اعمال بے وقت کیوں ہیں، وہ اپنے اعمال سے کچھ حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر توحیدی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کے معیاروں کے مطابق تحقیق کی جائے تو یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ چیز جو عمل سے شکل پذیر ہوتی ہے وہ نیت، ہدف اور طرز عمل ہے۔ اگر پروگرام، ہدف اور مقصد صحیح ہو تو عمل بھی ایسا ہی ہوگا، اور اگر کوئی اچھا عمل غلط مقصد اور بے وقت ہدف کے لیے انجام دیا جائے تو وہ لا یعنی اور بے مفہوم ہو کر رہ جائے گا اور اس کی حیثیت تیز آندھی کے سامنے خاکستر کی سی ہوگی۔ غلط نہ ہوگا اگر اس بحث کو ہم ایک زندہ مثال کے ذریعے واضح کریں۔ اس وقت حقوق انسانی کے نام پر مغربی دنیا میں اور بڑی طاقتوں کی طرف سے بعض کام کیے جاتے ہیں۔ انبیاء بھی حقوق انسانی کے تحفظ کا پروگرام لے کر آئے تھے، لیکن دونوں کے ماحصل اور ثمرے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جہاں خوار طاقتیں جب حقوق انسانی کا دم بھرتی ہیں تو یقیناً ان کا مقصد انسانی اور اخلاقی نہیں ہوتا، ان کا مقصد اپنے جرائم اور استعماری طور طریقوں پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے کچھ جاسوس کہیں قابو آ جائیں تو وہ حقوق انسانی کے نام پر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن جب خود انہی کے ہاتھوں لاکھوں ویتنامی خاک و خون میں غلطہ ہوں یا ہمارے اسلامی ممالک میں وہ اپنے جرائم اور قباحتوں میں مصروف ہوں تو حقوق انسانی کو فراموش کر دیتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو حقوق انسانی جھوٹے اور ظالم حکمرانوں سے تعاون کی نظر کر رکھے ہیں۔ لیکن ایک سچے پیغمبر یا علی جیسے وسیع پیغمبر کے نزدیک حقوق انسانی انسانوں کی حقیقی آزادی کا نام ہے۔ وہ انسانوں کی غلامی کے طوق اور زنجیریں توڑنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ جب وہ کسی مظلوم انسان کو دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں اور اس کی نجات کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ گویا جہاں خوار طاقتوں کا عمل خاکستر کی مانند ہے جسے تیز آندھی کا سامنا ہے، اور انبیاء و اوصیاء کا عمل بابرکت زمین کی طرح ہے جس سے طرح طرح کی پاکیزہ نباتات پیدا ہوتی ہیں اور پھل پھول اگتے ہیں۔ یہیں سے مفسرین کی ایک بحث واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ زیر نظر آیت میں اعمال سے کون سے اعمال مراد ہیں؟ کہنا چاہیے کہ ان کے سارے اعمال ہیں، حتیٰ کہ ان کے وہ اعمال بھی جو ظاہراً اچھے لیکن باطناً شرک و بت پرستی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ مسئلہ احباط، جیسے ہم سورہ بقرہ کی آیات 217 کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں، ہبط اعمال یعنی برے اعمال یا کفر و بے ایمانی کی وجہ سے اچھے اعمال ختم ہو جانے کا مسئلہ علماء اسلام کے درمیان اختلافی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ بے ایمانی اور کفر پر اصرار اور ہر دھرمی نیز بعض اعمال مثلاً حسد، غیبت اور قتل نفس کی ایسی بری تاثیر ہے جو نیک اعمال اور حسنات کو برباد کر دیتی ہے۔ زیر نظر آیت بھی ہبط اعمال کے امکان پر ایک اور دلیل ہے۔ 8. کیا ایجادات و انکشافات کرنے والوں کے لیے بھی جزا ہے؟ مندرج بالا مباحث کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ اہم سوال سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ علوم اور ایجادات و انکشافات کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے سائنسدانوں نے طاقت فرسہ زحمتیں جھیلی ہیں اور بہت محرومیوں کو برداشت کیا ہے تاکہ ایجاد و انکشاف کر سکیں، تاکہ اپنے ہم نو لوگوں کے دوش سے بھاری بوجھ اتار سکیں۔ مثلاً بجلی ایجاد کرنے والے ایڈیسون نے اس قیمتی ایجاد کے لیے کیسی جان کا زحمتیں جھیلی ہیں، شاید اس نے اس راہ میں اپنی جان بھی گنوا دی ہے، لیکن اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے اور کارخانے چلا دیے ہیں۔ اس ایجاد کی برکت سے سرسبز کھیتوں کو ٹیوب ویلوں سے پانی ملا ہے، درخت سرسبز ہوئے ہیں اور کھیت آباد ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دنیا کا چہرہ ہی بدل گیا ہے۔ اسی طرح پاسور ہے کہ جس نے جراثیم کو دریافت کر کے لاکھوں انسانوں کو موت کے خطرے سے نجات دلا دی ہے۔ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایسے سب افراد اس فرض کی بنا پر قعر جہنم میں گرائے جائیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے؟ لیکن وہ افراد جنہوں نے عمر بھر انسانوں کی خدمت کا کوئی کام نہیں کیا، ان کا مقام بہشت ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے معاشرتی اصولوں کے لحاظ سے فقط عمل کو دیکھنا کافی نہیں، بلکہ عمل کی قدر و قیمت اس کے محرک، سبب اور مقصد کے ساتھ بنتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہسپتال، سکول یا کوئی اور مفید عمارت تعمیر کرتے ہیں اور اظہار بھی یہ کرتے ہیں کہ ان کا مقصد اس معاشرے کی انسانی خدمت ہے جس کے وہ مرہون منت ہیں، حالانکہ اس پردے کے پیچھے کوئی اور مطلب چھپا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد مقام و منصب یا مال و ثروت کا حصول ہوتا ہے، یا وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کرتے ہیں، یا وہ عوام کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مادی مفادات کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر وہ دوسروں کی نظروں سے بچ کر خیانت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ممکن ہے کوئی شخص پورے خلوص سے یا 100% انسانی اور روحانی جذبے سے کوئی چھوٹا سا کام انجام دے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان عظیم لوگوں کے عمل اور کردار کے محرک کی بھی تحقیق کی جائے۔ اگر تحقیق کی جائے تو ان کا عمل یقیناً چند اشکال سے خارج نہیں ہے۔ الف، کبھی کسی ایجاد کا حقیقی مقصد تخریب ہوتا ہے، جیسے ایٹامک انرجی کی دریافت پہلے پہل ایٹم بم بنانے کے لیے ہوئی، پھر اس کے ساتھ نوئے انسان کو کچھ فائدے بھی حاصل ہو جاتے ہیں کہ جو دریافت یا ایجاد کرنے والوں کا حقیقی مقصد نہیں ہوتا، یا پھر اسے ثانوی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے ایجادات کرنے والوں کی ذمہ داری پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ با، کبھی ایجاد و انکشاف کرنے والے کا مقصد مادی فوائد یا نام و نمود اور شہرت کا حصول ہوتا ہے۔ ایسا شخص در حقیقت ایک تاجر کی طرح ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ آمدنی کے لیے زیادہ نفع بخش چیزیں بناتا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی چیزیں کچھ لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہیں اور ملک کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اس کا مقصد سوائے آمدنی کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر کسی اور کام میں زیادہ آمدنی ہو تو وہ اسے شروع کر دیتا ہے۔ البتہ ایسی تجارت یا پیداوار اگر شرعی قوانین کے مطابق ہو تو غلط اور حرام کام نہیں ہوگا، لیکن کوئی مقدس عمل بھی شمار نہیں ہوگا۔ ایسی ایجادیں اور دریافتیں تاریخ میں کم نہیں ہیں جو اس قسم کے طرز فکر کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اگر یہ لوگ دیکھیں کہ ایسے کسی کام کی نسبت دوسرے راستے میں زیادہ آمدنی ہے، اگرچہ وہ معاشرے کے لیے مضر ہو، مثلاً دوا سازی کی صنعت میں 20% منافع ہے اور ہیروئن سازی میں 50%، تو یہ دوسرے کو ترجیح دیں گے۔ ایسے لوگ نہ خدا سے کوئی مطالبہ رکھتے ہیں نہ اپنے ہم نو انسانوں سے، ان کا اجر وہی فائدہ اور شہرت ہے جو وہ چاہتے ہیں اور جو انہوں نے پا لیا ہے۔ جیم، ایک تیسرا گروہ بھی ہے جس کے محرکات اور اسباب یقیناً انسانی ہیں، یا اگر وہ اللہ کے معتقد ہیں تو ان کے اہداف اور محرکات الہی ہیں۔ یہ لوگ کبھی کبھی سال ہا سال تجربہ گاہوں کے گوشے میں غربت و محرومی سے گزار دیتے ہیں، اس امید پر کہ اپنی نو کی کچھ خدمت کر سکیں اور جہان انسانیت کو کوئی ہدیہ اور سوغات پیش کر سکیں، کسی تکلیف زدہ کے پاؤں کی زنجیر کھول سکیں اور کسی رنجیدہ خاطر کے چہرے سے پریشانی کی پرچھائیاں دور کر سکیں۔ ایسے افراد اگر ایمان اور الہی محرک رکھتے ہوں تو پھر ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں، اور اگر وہ ایمان اور الہی محرک نہ رکھتے ہوں لیکن ان کا محرک انسانی اور لوگوں کی خدمت ہو تو اس میں شک نہیں کہ انہیں خداوند عالم کی طرف سے مناسب اجر اور جزا ملے گی۔ ہو سکتا ہے انہیں یہ جزا دنیا میں ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے جہان میں ملے۔ یقیناً خداوند عالم و عادل انہیں محروم نہیں کرے گا، لیکن کس طرح اور کس طرز پر، اس کی تفصیلات ہم پر واضح نہیں۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا اس قسم کے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، البتہ اگر وہ ایمان قبول نہ کرنے میں جاہل کاسر ہو تو پھر مسئلہ بہت واضح ہے۔ اس مسئلے کی دلیل حکم عقلے کے علاوہ وہ اشارات ہیں جو آیات یا روایات میں آئے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ
ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
سورہ یوسف آیت 90 اور بعض دیگر سورتیں، کے مفہوم میں ایسے افراد شامل نہ ہوں، کیونکہ قرآن میں لفظ محسنین کا اطلاق صرف مومنین پر نہیں ہوا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس آئے تو انہیں پہچانے بغیر عزیز مصر سمجھتے ہوئے کہنے لگے،
انا نراک من المحسنین،
ہم تجھے نیکوکاروں میں سے سمجھتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 78۔ اس سے قطع نظر یہ بھی فرمان الہی ہے،
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
جو شخص ذرہ بھر اچھا کام کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو کوئی ذرہ بھر برا کام کرے گا اسے دیکھے گا۔ سورہ زلزلہ آیت 7 اور 8۔ ایک حدیث میں علی بن یقتین کی وساطت سے امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، بنی اسرائیل میں ایک صاحب ایمان تھا، اس کا ہمسایہ کافر تھا۔ کافر اپنے صاحب ایمان ہمسائے سے اچھا سلوک کرتا تھا۔ جب وہ دنیا سے گیا تو خدا نے اس کے لیے ایک گھر بنایا تاکہ جہنم کی آگ کی تپش سے رکاوٹ ہو، اور اس سے کہا گیا کہ یہ اپنے مومن ہمسائے سے تیرے نیک سلوک کے سبب سے ہے۔ بہار جلد 3 صفحہ 377 چاپ کمپانی۔ عبداللہ بن جدان زمانہ جاہلیت کے مشہور مشرکین اور قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ اس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اہل جہنم میں سے کم ترین عذاب ابن جدعان کو ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ بہار جلد 3 صفحہ 382 چاپ کمپانی۔ ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم تائی کے بیٹے عدی سے فرمایا، خدا نے تیرے باپ سے شدید عذاب اس کے جود و سخا کی بنا پر اٹھا لیا ہے۔ سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 607۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یمن سے کچھ لوگ رسول اللہ سے بحث و تمہیز کے لیے آئے، آپ کی خدمت میں آئے۔ ان میں سے ایک شخص تھا جو زیادہ باتیں کرتا تھا اور آپ سے بڑی سختی اور ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ حضرت کو اتنا برا لگا کہ ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرہ مبارک پر پوری طرح ظاہر ہوئے۔ اس وقت جبرائیل آئے اور یہ پیام الہی آپ تک پہنچایا کہ خدا فرماتا ہے یہ شخص سخی ہے۔ یہ بات سنتے ہی رسول اللہ کا غصہ ختم ہو گیا، اس کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے مجھے اس قسم کا پیغام دیا ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تجھ پر اس قسم کی سختی کرتا کہ تو دوسروں کے لیے عبرت بن جاتا۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ کے پروردگار کو سخاوت پسند ہے؟ فرمایا ہاں. تو اس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول اور فرستادہ ہیں، اور اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے، آج تک میں نے کسی شخص کو اپنے ہاں سے محروم نہیں پلٹایا. سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 607. یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ بعض آیات اور بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان یا یہاں تک کہ ولایت قبول اعمال یا جنت میں داخلے کی شرط ہے. لہذا اگر بے ایمان افراد سے بہترین اعمال سرزد ہوں تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوں گے. لیکن اس سوال کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ قبولیت اعمال کا ایک اور مفہوم ہے اور مناسب اجر ملنا دوسرا مسئلہ ہے. لہذا علماء اسلام کے درمیان مشہور ہے کہ حضور قلب کے بغیر یا بعض گناہوں مثلاً غیبت سے نماز مقبول بارگاہ خدا نہیں ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسی نماز شرعاً صحیح ہے، فرمان الہی کی اطاعت ہے اور اس سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اور مسلم ہے کہ فرمان الہی کی اطاعت اجر و جزا کے بغیر نہیں ہوگی. لہذا عمل کی قبولیت دراصل عمل کا عالی مرتبہ ہوتا ہے. زیر بحث مسئلے میں بھی ہم یہی بات کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر انسانوں اور عوام کی خدمات ایمان کے ساتھ ہوں تو ان کا مفہوم عالی ہوگا، لیکن ایسا نہ ہو تو بھی بالکل بے معنی اور بغیر اجر کے نہیں ہوں گی. جنت میں داخلے کے بارے میں بھی ہم یہی جواب دیں گے کہ عمل کا اجر ضروری نہیں کہ جنت میں داخلے پر منحصر ہو. بحث کا نچوڑ اور تفصیلی بحث مناسب ہے کہ اس مسئلے کی فقہی مباحث میں ہو. آیات 19-20.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ.
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق کو لا سکتا ہے.
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
اور اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. تفسیر: خلقت حق کی اساس ہے. گزشتہ آیت میں باطل کا ذکر ہے، وہ باطل کہ جو خاکستر کی طرح ہے، وہ خاکستر جو پراگندہ ہے اور آندھی چلنے سے ادھر ادھر بکھر جاتی ہے. زیر نظر پہلی آیت میں حق کے بارے میں گفتگو ہے، یہ حق کے استقرار سے متعلق ہے. روئے سخن پیغمبر کی طرف کرتے دنیا کے تمام طالبان حق کے لیے نمونے کے طور پر فرمایا گیا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ.
حق، جیسا کہ مفردات میں راغب نے کہا ہے، دراصل مطابقت اور ہم آہنگی کے معنی میں ہے، لیکن اس کے استعمال کے مختلف مواقع ہیں. بعض اوقات حق ایسے کام کو کہا جاتا ہے جو حکمت کے موافق اور نظم و نسق کے مطابق کیا گیا ہو، جیسا کہ قرآن میں ہے،
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ما خلق الله ذلك الا بالحق.
وہی ہے کہ جس نے خورشید کو روشنی اور چاند کو نور افشانی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس نے یہ کام حکمت اور حساب و کتاب کے بغیر انجام نہیں دیا. سورہ یونس آیت 5. کبھی اس ذات کو حق کہا جاتا ہے جو اس قسم کا کام انجام دے، جیسے اللہ کے لیے اسی لفظ کا اطلاق ہوا ہے.
فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ.
تمہارا یہ خدا تمہارا پروردگار حق ہے. سورہ یونس آیت 22. کبھی ایسے اعتقاد کو حق کہا جاتا ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، مثلاً
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
جن اعتقادات میں اختلاف کرتے ہیں خدا نے ایمان والوں کو ان میں حق کی ہدایت کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 213۔ کبھی ایسی گفتگو اور عمل کو حق کہا جاتا ہے کہ جو ضروری مقدار کے مطابق ہو اور اس وقت انجام پائے جب ضروری ہو، مثلاً
حق القول منی لأملأن جہنم،
مجھ سے یہ قول حق صادر ہوا ہے کہ میں جہنم کو گناہگاروں سے بھر دوں گا۔ سورہ سجدہ آیت 13۔ بہرحال حق کے مقابل باطل، زلال، لعب، بےہودہ اور اس قسم کے دیگر کام ہیں، لیکن زیر بحث آیت میں بلا شبہ اس پہلے معنی کی طرف اشارہ ہے، یعنی عالم آفرینش کی عمارت اور آسمان و زمین سب نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کی خلقت میں نظم و نسق، حساب و کتاب اور حکمت و ہدف ہے۔ خدا کو انہیں خلق کرنے کی احتیاج تھی، نہ اسے تنہائی سے وحشت ہوتی تھی اور نہ ان سے وہ اپنی ذات کی کسی کمی کو دور کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، بلکہ یہ وسیع و عریض جہان مخلوقات کی پرورش اور انہیں زیادہ سے زیادہ تکامل و ارتقاء بخشنے کی منزل ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے، اس بات کی دلیل کہ اسے تمہاری اور تمہارے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر وہ ارادہ کرے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، ایسی مخلوق کہ جو ساری کی ساری ایمان رکھتی ہو اور تمہارے غلط کاموں میں سے کسی کو انجام نہ دے۔
اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ،
اور یہ کام خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
اس گفتگو کی شاہد سورہ نساء کی یہ آیت ہے،
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا،
اگر تم کافر ہو جاؤ تو اس سے خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے اور خدا بے نیاز اور لائق حمد ہے۔ اے لوگو، وہ جب چاہے تمہیں لے جائے اور دوسرا گروہ لے آئے، اور یہ کام خدا کے لیے آسان ہے۔ سورہ نساء آیات 131-133۔ مذکورہ بالا آیت کے متعلق یہ تفسیر ابن عباس سے بھی نقل ہوئی ہے۔ ایک اور احتمال بھی ہے، اور وہ یہ کہ مندرجہ بالا جملہ مسئلہ معاد کی طرف اشارہ ہے، یعنی خدا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کہ سب انسانوں کو لے جائے اور دوسری مخلوق پیدا کرے۔ تو کیا اس قدرت کے باوجود مسئلہ معاد دوسرے جہان کی طرف تمہاری بازگشت میں تمہیں شک ہو سکتا ہے؟ آیات 21-23۔
وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ
اور قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ مستکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو آپ کے پیروکار تھے، تو کیا آپ عذاب الہی کے مقابلے میں ہمارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اگر خدا ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، اب تو ہمارے لیے سب ہی برابر ہے، چاہے فریاد کریں یا صبر کریں، کہ اب کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔
وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم۔
اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحیتهم فیها سلام۔
اور صاحبان ایمان و عمل صالح کو ان جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ حکم خدا سے وہیں رہیں گے اور ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ تفسیر: شیطان اور اس کے پیروکاروں کی صریح گفتگو۔ گزشتہ چند آیات میں ہر دھرم اور بے ایمان منحرفین کے لیے دردناک عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، زیر بحث آیات اسی مفہوم کا تسلسل ہیں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، روز قیامت تمام جابر، ظالم اور کافر بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے، چاہے وہ تابع ہوں یا متبو، اور پیرو ہوں یا پیشوا۔
وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا،
توجہ رہے کہ برزو فعل ماضی ہے لیکن یہاں آئندہ کے مفہوم میں آیا ہے، کیونکہ قیامت سے مربوط مسائل قطعی اور ناقابل تفسیر ہیں، لہذا بہت سی قرآنی آیات میں ان کا ذکر ماضی کے صیغے کے ساتھ ہوا ہے، جیسے ایک بیمار شخص کے لیے کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ مر جائے گا، ہم کہتے ہیں وہ تو دنیا سے چل بسا۔ اس وقت ضعفا یعنی نادان پیروکار کہ جو اندھی تقلید کی وجہ سے اپنے آپ کو وادی ضلالت میں سرگرداں کر چکے تھے، مستکبرین سے کہ جو ان کی گمراہی کے عامل تھے، کہیں گے ہم تمہارے پیروکار تھے، اب جب کہ ہم تمہاری رہبری کے باعث ان سب عذابوں اور بلاؤں میں گرفتار ہوئے ہیں، کیا ممکن ہے کہ تم بھی ان عذابوں کا کچھ حصہ قبول کر لو تاکہ ہمیں تخفیف مل جائے؟
فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء۔
لیکن وہ کہیں گے، اس کیفر کردار اور عذاب سے اگر خدا ہماری ہدایت نجات کی طرف کرتا تو ہم بھی تمہاری رہنمائی کرتے۔
قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم،
لیکن افسوس کے معاملہ اس سے آگے نکل چکا ہے، چاہے ہم بے قرار ہوں اور جزا و فضا کریں چاہے صبر کریں، ہمارے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے۔
سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔
چند اہم نکات۔ ایک اشکال کی وضاحت۔ اس آیت کے سلسلے میں جو پہلا سوال سامنے آتا ہے یہ ہے کہ کیا لوگ اس جہان میں علم خدا کے سامنے ظاہر نہیں ہیں کہ جو مذکورہ بالا آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں سب کے سب بارگاہ خدا میں ظاہر ہوں گے؟ اس سوال کے جواب میں بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ وہ خود اور ان کے سب اعمال بارگاہ خدا میں ظاہر ہیں، لیکن قیامت میں یہ ظہور سب محسوس کریں گے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں مراد قبروں سے نکلنا اور حساب و کتاب کے لیے عدل الہی کی عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ دونوں تفسیریں خوب ہیں اور کوئی معنی نہیں کہ دونوں ہی آیت کے مفہوم میں داخل ہوں۔ دو، لو ہدانا اللہ لہدیناکم کا مفہوم۔ بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس سے مراد اس جہان میں عذاب الہی سے نجات کے طریقے کی ہدایت ہے، کیونکہ یہ بات مستکبرین اپنے پیروکاروں کے جواب میں کہیں گے جبکہ پیروکار ان سے عذاب کا کچھ حصہ قبول کرنے کا تقاضا کریں گے۔ سوال و جواب کا تقاضا ہے کہ مراد عذاب سے رہائی کے طریقے کی ہدایت ہو۔ اتفاق سے یہی تعبیر ہدایت نعمات بہشت تک پہنچنے کے بارے میں بھی نظر آتی ہے، اہل جنت کی زبانی ہے۔
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔
وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ان نعمتوں کی طرف ہدایت کی ہے، اور اگر اس کی توفیق و ہدایت نہ ہوتی تو ہمیں ان کی راہ نہ ملتی۔ سورہ آراف آیت 43۔ یہ احتمال بھی ہے کہ رہبران ضلالت سے جب ان کے پیروکار تقاضا کریں گے تو اپنے تئیں گناہ سے بری کرنے کے لیے گمراہی کے تمام علمبرداروں کی طرح کہ جو اپنی خراب کاری دوسروں کے سر تھوپ دیتے ہیں، وہ بڑی ڈھٹائی سے کہیں گے ہم کیا کریں، اگر خدا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت کرتے، یعنی ہم تو مجبور تھے اور ہمارا اپنا تو کوئی ارادہ ہی نہ تھا۔ یہی شیطان کی منطق ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بری قرار دینے کے لیے خدائے عادل کی طرف جبر کی نسبت دیتے ہوئے کہا
فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔
اب جبکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی تیرے سیدھے راستے میں بیٹھا ان کی تاک میں رہوں گا اور انہیں منحرف کروں گا۔ سورہ آراف آیت 16۔ لیکن توجہ رہے کہ مستکبرین چاہیں نہ چاہیں صریح آیات قرآن اور واضح روایات کی روح سے اپنے پیروکاروں کے گناہ کی ذمہ داری کا بوجھ بہرحال انہیں اپنے کندھوں پر اٹھانا ہوگا، کیونکہ وہ انحراف کے بانی اور گمراہی کے عامل تھے۔ البتہ پیروکاروں کی ذمہ داری اور عذاب و سزا میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ تین، اندھی تقلید کی مذمت۔ مندرجہ بالا آیت سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اولاً وہ لوگ جو آنکھ کان بند کر کے اس کے اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گویا ہر شخص کے ہاتھ اپنی باغ ڈور تھما دیتے ہیں، وہ بے وقت اور بے حیثیت لوگ ہیں۔ قرآن ان کے لیے ضعفا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ثانیاً، ان کا اور ان کے پیشواؤں کا انجام ایک ہی ہے، اور وہ بیچارے سخت ترین حالات میں بھی اپنے گمراہ رہبروں کا تعاون حاصل نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ ان کے رہبر ان کی سزا اور عذاب میں ذرہ بھر تخفیف نہیں کروا سکیں گے، بلکہ شاید تمسخر سے انہیں جواب دیں گے کہ بیکار واویلا نہ رو، کیونکہ بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چار، برزو اور مہیس کا مفہوم۔ برزو دراصل بروز کے مادے سے ظاہر ہونے اور پردے سے باہر آنے کے معنی میں ہے۔ نیز اس کا معنی میدان جنگ میں صف سے باہر نکل کر حریف کے مقابلے میں آ کھڑے ہونا بھی ہے۔ اصطلاح میں یہ لفظ مبارزہ کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ محیض محض کے مادے سے ہے، اس کا معنی ہے عیب یا تکلیف سے نجات پانا۔ اس کے بعد جابروں، گناہگاروں اور شیطان کے پیروکاروں کی روز قیامت روحانی اور نفسیاتی عذاب اور سزا کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور جب صالح اور غیر صالح بندوں کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور ہر ایک اپنے قطعی انجام کو پہنچ جائے گا تو شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ خدا نے تم سے حق کا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، جیسا کہ تم خود جانتے ہو وہ فضول اور بے قیمت وعدہ تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا۔
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم۔
گویا اس طرح شیطان بھی دیگر راہ ضلالت کے رہبر مستکبرین کا ہم آواز ہوتا ہے اور اپنے ان بدبخت پیروکاروں پر اپنی ملامت اور سرزنش کے تیر چلاتا ہے، پھر مزید کہتا ہے میں تم پر کوئی جبری طور پر مسلط نہ تھا، بات صرف یہ تھی کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اپنی مرضی سے اسے قبول کیا۔
وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔
لہٰذا مجھے سرزنش نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میری شیطنیت آمیز اور ظاہر الفساد دعوت کو کیوں قبول کیا۔
فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔
تم نے خود یہ کام کیا ہے، لہذا لعنت تم پر ہو۔ بہرحال پروردگار کے قطعی حکم اور عذاب کے سامنے نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔
مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ۔
میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہاری طرف سے مجھے شریک قرار دینے اور میری اطاعت کو اطاعت الہی کے ہم پلہ قرار دینے سے میں بیزار ہوں اور میں اس کا انکار کرتا ہوں۔
اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلِ۔
اب میں سمجھا ہوں کہ اسی اطاعت میں شرک کرنے نے مجھے بھی بدبخت کیا ہے اور تمہیں بھی، وہی بدبختی اور بے چارگی کہ جس کی تلافی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جان لو کہ ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے۔
ان الظالمین لهم عذاب الیم۔
چند اہم نکات۔ ایک، شیطان کا اپنے پیروکاروں کو سخت جواب۔ لفظ شیطان کا مفہوم اگرچہ وسیع ہے اور اس میں جنوں اور انسانوں میں سے تمام طاغوتی اور وسوسہ گر شامل ہیں، لیکن اس آیت اور گزشتہ آیت میں جو قرائن موجود ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں یقیناً مراد شخصی طور پر ابلیس ہے کہ جو تمام شیطانوں کا گرو شمار ہوتا ہے، اسی لیے تمام مفسرین نے اسی تفسیر کا انتخاب کیا ہے۔ شیطان کے معنی کے سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد اول صفحہ 146 اردو ترجمے کی طرف رجوع کریں۔ اس آیت سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی وسوسے انسان کے اختیار و ارادے کو ہرگز سلب نہیں کرتے، بلکہ ان کی حیثیت ایک دعوت دینے والے سے زیادہ نہیں، اور یہ انسان ہے جو اپنے ارادے سے شیطان کی دعوت قبول کرتا ہے۔ البتہ ممکن ہے شیطانی کاموں کے لیے طبیعت ہموار ہو جانے اور انسانی مقاصد کے خلاف مسلسل کام کرنے سے انسان ایسے مقام تک جا پہنچے جس سے وسوسوں کے مقابل ایک طرح کی سلب اختیار کی حالت پیدا ہو جائے، جیسے ہم بعض منشیات کے عادی لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کا اصل سبب اختیاری ہے، لہذا نتیجہ کچھ بھی ہو اختیاری ہی شمار ہوگا۔ سورہ نحل کی آیا 100 میں ہے،
انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بہ مشرکون۔
شیطان کا تسلط صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اپنے لیے اس کی سرپرستی قبول کر لی ہے اور جنہوں نے اطاعت میں اسے خدا کا شریک قرار دیا ہے۔ ضمناً شیطان ان لوگوں کو دندان شکن جواب دیتا ہے جو اپنے گناہ اس کی گردن پر ڈال دیتے ہیں، اپنے انحرافات کا عامل اسے شمار کرتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ شیطان بعض گناہگاروں کی اس عامیانہ منطق سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ دراصل انسان پر حقیقی تسلط اس کے ارادے اور عمل کا ہے، نہ کہ کسی اور چیز کا۔ دو، روز حشر شیطان کا اپنے پیروکاروں سے رابطہ۔ اس عظیم محضر میں شیطان کس طرح اپنے تمام پیروکاروں سے رابطہ قائم کر سکے گا اور کس طرح انہیں ملامت کرے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً خدا اسے یہ طاقت دے گا۔ دراصل شیطان کے پیروکاروں کے لیے ایک طرح کا روحانی اور نفسیاتی عذاب ہے۔ یہ اس جہان میں اس کے راستے پر چلنے والوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ وہ ابھی سے اپنا اور اپنے رہبر کا انجام دیکھ لیں۔ بہرحال خدا کسی طرح سے شیطان اور اس کے پیروکاروں کے درمیان یہ ارتباط فراہم کرے گا۔ تین، گمراہی کے دیگر پیشواؤں کا طرز عمل۔ یہ امر جاذب نظر ہے کہ روز قیامت ایسی ملاقات صرف شیطان اور اس کے پیروکاروں کے درمیان نہ ہوگی، بلکہ ضلالت و گمراہی کے تمام پیشوا اس جہان میں ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنے پیروکاروں کا ہاتھ خود ان کی مرضی سے پکڑیں گے، انہیں بلاؤں اور بدبختیوں کی موجوں کی طرف کھینچ لے جائیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ حالات برے ہیں تو انہیں چھوڑ کر چلتے بنیں گے، یہاں تک کہ ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے اور انہیں ملامت کریں گے۔ بزبان اصطلاح انہیں دنیا و آخرت کے خسارے میں گرفتار کریں گے۔ چار، مصرخ کا مطلب۔ مصرخ اسراخ کے مادے سے اصل میں سرخ کی مدد کے لیے پکارنے اور فریاد کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ اس بنا پر مصرخ فریاد رس کے معنی میں ہے، اور مستصرخ اس شخص کے معنی میں ہے جو فریاد رسی چاہے۔ پانچ، شیطان کو شریک قرار دینے سے مراد۔ شیطان کو شریک قرار دینے سے مراد شرک اطاعت ہے، نہ کہ شرک عبادت۔ چھ، ان الظالمین لہم عذاب علیم کس کا جملہ ہے؟ یہ جملہ شیطان کی باتوں کا آخری حصہ ہے یا پروردگار کی طرف سے مستقل جملہ ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے مستقل جملہ ہے، کہ جو شیطان کی اپنے پیروکاروں سے گفتگو کے بعد ایک اصلاح و تربیتی درس کے طور پر آیا ہے۔ زیر بحث آخری آیت میں سرکش و بے ایمان جابر افراد کی حالت اور ان کا دردناک انجام بیان کرنے کے بعد مومنین کی حالت اور ان کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور جو ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے وہ باغات بہشت میں داخل ہوں گے، وہ باغات کہ جن کے درختوں کے نیچے پانی کی نہریں جاری ہیں۔
وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
وہ اپنے پروردگار کے اذن سے ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے،
خالدین فیہا بإذن ربهم،
اور وہاں ان کا تحیہ سلام ہے۔ تحیت دراصل حیات کے مادے سے لیا گیا ہے، بعد ازاں یہ لفظ افراد کی سلامتی اور حیات کی دعا کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ہر قسم کی سلام و دعا کہ جو ابتدائی ملاقات میں کہی جاتی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ زیر بحث آیت میں تحیہ وہ خوش آمدید اور درود و سلام ہے جو اللہ تعالی صاحبان ایمان پر بھیجتا ہے اور انہیں اپنی نعمت سلامتی کا ہم آغوش قرار دیتا ہے۔ سلامتی، ہر قسم کی ناراحتی اور درد و غم سے سلامتی۔ سلامتی، ہر قسم کی جنگ و نزاع سے سلامتی۔ اس مفہوم کی بنا پر تحیتہم کی اضافت مفعول کی طرف ہے اور اس کا فاعل خدا تعالی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں مراد وہ تحیہ و سلام ہے جو مومنین ایک دوسرے سے کہیں گے یا فرشتے ان سے کہیں گے۔ بہرحال لفظ سلام جو بطور مطلق آیا ہے، اس کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ جو ہر قسم کی سلامتی پر محیط ہے اور ہر قسم کی ناراحتی اور تکلیف سے سلامتی پر مشتمل ہے، چاہے روحانی ہو یا جسمانی۔ سلام و تحیت کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد 2 سورہ نساء آیت 86 کے ذیل میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔ صفحہ 54 اردو ترجمے کی طرف رجوع کیجیے۔ آیات 24-27۔
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کی ہے، جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔
تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔
یہ شجرہ ہر زمانے میں حکم پروردگار سے پھل دیتا رہتا ہے اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ شاید اسی طرح ہوش میں آ جائیں۔
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ۔
اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة ویضل اللہ الظالمین ويفعل اللہ ما يشاء۔
اللہ صاحبان ایمان کو قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جو بھی چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ تفسیر: شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ یہاں حق و باطل، ایمان و کفر اور طیب و خبیث کو ایک نہایت عمیق اور پرمانہ مثال کے ذریعے مجسم کر کے بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیات اس سلسلے کی گزشتہ آیات کی بحث کو مکمل کرتی ہیں۔ پہلے فرمایا گیا ہے، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ خدا نے کس طرح پاکیزہ کلام کے لیے مثال دی ہے اور اسے طیب و پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی ہے؟
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔
پھر اس شجرہ طیبہ یعنی پاکیزہ و بابرکت درخت کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور مختصر عبارت میں اس کے تمام پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن میں موجود اس شجرہ طیبہ کی خصوصیات کا مطالعہ کریں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو کلمہ توحید اور جملہ لا الہ الا اللہ سے تفسیر کی ہے، جبکہ بعض دوسرے اسے اوامر و فرامین الہی کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ بعض اسے ایمان سمجھتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم ہے۔ بعض دوسروں نے اس کی مومن سے تفسیر کی ہے اور بعض نے اس کا مفہوم اصلاحی و تربیتی روش اور لائح عمل بیان کیا ہے۔ مجمع البیان، قرطبی فی زلال اور تفسیر کبیر از فخر رازی کی طرف رجوع کریں۔ لیکن کلمہ طیبہ کے مفہوم و معنی کی وسعت کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں یہ تمام تفاسیر شامل ہیں، کیونکہ لفظ کلمہ کے وسیع معنی میں تمام موجودات شامل ہیں۔ اسی بنا پر مخلوقات کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ لفظ کلمہ اور اس کے مفہوم کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد 2 میں سورہ انعام کی آیہ 115 کے ذیل میں ہم بحث کر چکے ہیں۔ نیز طیب ہر قسم کی پاک و پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں۔ نتیجہ کلام یہ ہے کہ اس مثال کے مفہوم میں ہر پاک سنت، حکم، پروگرام، روش، عمل، انسان شامل ہے۔ مختصر یہ کہ ہر پاک و بابرکت موجود کلمہ طیب ہے، اور یہ سب ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہیں کہ جس کی یہ خصوصیات ہیں۔ ایک، وہ موجود کہ جو نشو نما کا حامل ہے، نہ کہ بے روح، جامد اور بے حرکت ہے، بڑھنے اور پھلنے پھولنے والا ہے، دوسروں کی اور اپنی روش و اصلاح کرنے والا ہے۔ لفظ شجرہ اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ دو، یہ درخت پاک اور طیب ہے، لیکن کس لحاظ سے؟ اس سلسلے میں کسی خاص پہلو کی نشاندہی نہیں کی گئی، لہٰذا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہر پہلو سے پاکیزہ ہے۔ اس کا پھل پاکیزہ ہے، اس کے شگوفے اور پھول پاکیزہ ہیں، اس کا سایہ پاکیزہ ہے، اور اس سے خارج ہونے والی گیس پاکیزہ ہے۔ تین، یہ درخت ایک منظم نظام کا حامل ہے، اس کی جڑ اور اس کی شاخوں میں سے ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اصولی طور پر اس میں جڑ اور شاخ کا وجود اس میں موجود منظم نظام کی دلیل ہے۔ چار، اس کی جڑ اور ریشہ ثابت و مستحکم ہے، اس طرح سے کہ طوفان اور تند و تیز آندھیاں اسے اس کی جگہ سے اکھاڑ نہیں سکتی۔ اس میں ایسی توانائی ہے کہ اس کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی شاخیں سورج کی کرنوں کے نیچے اور آزاد ہوا میں محفوظ ہیں، کیونکہ جو شاخ جتنی اونچی ہو اسے اتنی ہی قوی تر جڑ کی ضرورت ہے۔
اصلها ثابت۔
پانچ، اس شجرہ طیبہ کی شاخیں کسی پست اور محدود ماحول میں نہیں ہیں، بلکہ وہ آسمان کی بلندیوں میں ہیں۔ یہ شاخیں ہوا کا سینہ چیر کر بلندی پر جا پہنچی ہیں، جی ہاں اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔
وفرعها في السماء۔
واضح ہے کہ شاخیں جس قدر بلند ہوں گی زمین کے گرد و غبار سے اتنی ہی دور ہوں گی، اور ان کے پھل اتنی ہی زیادہ پاکیزہ ہوں گے، اور ایسی شاخیں سورج کی کرنوں اور پاکیزہ ہوا سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گی، اور ان کا اثر طیب پھلوں پر بہتر ہوگا۔ ایسی تاثیر خصوصاً ایک درخت کے پھلوں پر خوب واضح ہے۔ وہ کہ جو درخت کی اوپر کی شاخوں پر لگتے ہیں، نیچے کی شاخوں پر لگنے والے پھلوں کے نسبت بہتر اور خوب پکے ہوئے ہوتے ہیں اور زیادہ عمدہ ہوتے ہیں۔ چھ، یہ شجرہ طیبہ پھلوں سے لدا ہوا ہے، یہ ان درختوں کی مانند نہیں کہ جو بے ثمر ہوتے ہیں، یہ درخت اپنا پھل دیتا ہے۔ سات، اور یہ ایسا درخت ہے جو ایک یا دو فصلوں میں پھل نہیں دیتا، بلکہ ہر موسم میں اس پر پھل لدے ہوتے ہیں، تو جب بھی اس کی جانب ہاتھ بڑھائے محروم نہیں لوٹے گا۔ آٹھ، اس کا یہ پھل کسی پروگرام کے بغیر نہیں، بلکہ قوانین فطرت کے مطابق سنت الہی کے تحت اور اپنے پروردگار کے اذن سے ہے، اور سب کے لیے عام ہے۔
بإذن ربها۔
اس شجرہ طیبہ کی یہ خصوصیات آپ کے سامنے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ برکات کس درخت کو حاصل ہیں۔ یقیناً یہ خوبیاں اور برکتیں کلمہ توحید اور اس کے معنی میں موجود ہیں، ایک موحد اور صاحب معرفت انسان کو حاصل ہیں، اور ایک اصلاحی اور پاکیزہ لائح عمل میں موجود ہیں، اور یہ سب مفاہیم محکم و ثابت جڑوں کے حامل ہیں۔ سب میں ایسی فراواں شاخیں ہیں جو آسمان سے باتیں کرنے والی ہیں اور مادی آلودگیوں اور کثافتوں سے دور ہیں، سب ثمر آور، نور افشاں اور فیض بخش ہیں۔ جو شخص جس وقت بھی ان کے پاس آئے اور ہاتھ ان کے شاخسار وجود کی طرف پھیلائے، ان کے لذیذ و معطر اور قوت بخش پھلوں سے اپنا دامن مراد بھر لے گا۔ حوادث کی تیز آندھیاں اور سخت طوفان انہیں ان کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے، اور ان کا افق فکر چھوٹی سی دنیا میں محدود نہیں ہے۔ وہ زمان و مکان کے حجاب چاک کر کے ابدیت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا پروگرام ہوا و ہوس کے تابع نہیں، بلکہ سب کے سب اذن پروردگار سے اس کے فرمان کے مطابق آگے بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں، اور یہی ان کے ثمر بخش ہونے کا سرچشمہ ہے۔ پروردگار کے ان کلمات طیبہ عظیم و با ایمان جوان مردوں کی زندگی برکت کا باعث ہے، اور ان کی موت حرکت کا سبب ہے۔ ان کے آثار، ان کے کلمات، ان کی باتیں، ان کے شاگرد، ان کی کتابیں، ان کی پر افتخار تاریخ، حتیٰ کہ ان کی خاموش قبریں، سب کی سب الہام بخش سرچشمہ ہدایت، انسان ساز اور تربیت کنندہ ہیں۔ جی ہاں، خدا اس طرح سے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ شاید وہ سمجھ جائیں۔
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔
یہاں مفسرین کے درمیان ایک سوال پیدا ہوا، اور وہ یہ کہ کیا کوئی درخت مذکورہ بالا صفات کا وجود خارجی رکھتا ہے کہ جس سے کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی گئی ہے؟ ایسا درخت کہ جو سال بھر سرسبز رہے اور پھلوں سے لدا رہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ایسا درخت موجود ہے، اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مجبوراً کلہ ہین کی تفسیر 6 ماہ بیان کی ہے، لیکن کسی وجہ سے بھی ضروری نہیں کہ ہم اس قسم کے درخت کے وجود پر اصرار کریں، بلکہ مختلف زبانوں میں ایسی بہت سی تشبیہیں موجود ہیں جو بالکل وجود خارجی نہیں رکھتی۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ قرآن ایسے آفتاب کی مانند ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ آفتاب ہمیشہ غروب کرتا ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ میرا ہجر ایسی رات کی طرح ہے جو ختم ہونے کو نہیں آتی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شب ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال تشبیہ کا مقصد چونکہ حقائق کو مجسم کرنا ہے اور عقلی مسائل کو محسوس کے قالب میں ڈھالنا ہے، لہٰذا ایسی تشبیہات میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ یہ پوری طرح دل نشین، مؤثر اور جاذب ہیں۔ اس کے باوجود دنیا میں ایسے درخت موجود ہیں جن کی شاخوں پر سے سارا سال پھل ختم نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ہم نے خود گرم علاقوں میں بعض ایسے درخت دیکھے ہیں کہ ان پر پھل بھی موجود تھا اور تازہ پھول بھی اگے ہوئے تھے اور نئے پھل کے آثار بھی موجود تھے، جبکہ موسم سردیوں کا تھا۔ مسائل سمجھنے اور افہام و تفہیم کا بہترین طریقہ چونکہ موازنہ کرنا ہے، لہذا شجرۂ طیبہ کے ذکر کے بعد بلا فاصلہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے، رہی مثال کلمہ خبیثہ کی تو وہ خبیث، ناپاک اور بے ریشہ درخت کی مانند ہے کہ جو زمین سے اکھڑ چکا ہے اور طوفان آتے ہیں تو روزانہ کسی اور کونے میں جا گرتا ہے اور اسے قرار و ثبات میسر نہیں۔
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔
کلمہ خبیثہ وہی کفر و شرک کا کلمہ ہے، گھٹیا، قبیح اور بری گفتار ہے، گمراہ کن اور غلط پروگرام ہے، اور ناپاک و آلودہ انسان ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر خبیث اور ناپاک چیز کلمہ خبیثہ ہے۔ واضح ہے کہ ہر ناکارہ اور قبیح و منوس درخت کہ جس کی جڑیں اکھڑ گئی ہوں، اس میں نہ نشو نما ہوگی، نہ ترقی و تکامل، نہ پھل پھول، نہ سایہ و منظر، اور نہ ثبات و قرار۔ وہ تو ایک لکڑی ہے جو سوائے جلانے اور آگ لگانے کے کسی کام کی نہیں، بلکہ راستے کی رکاوٹ ہے۔ ایسا درخت کبھی گزند پہنچاتا اور مجروح کرتا ہے، یا لوگوں کے لیے تکلیف و آزار کا باعث بنتا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ شجر طیبہ کی تعریف میں قرآن تفصیل سے بات کرتا ہے، لیکن جب شجرہ خبیثہ کے ذکر کا موقع آتا ہے تو ایک مختصر سا جملہ کہہ کر گزر جاتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے،
اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔
یہ زمین سے اکھڑا ہوا ہے اور اسے ثبات و قرار نہیں، کیونکہ جس وقت یہ ثابت ہو گیا کہ یہ درخت جڑ کے بغیر ہے تو پھر شاخ و برگ اور پھل پھول کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ علاوہ ازیں یہ ایک طرح کی لطافت بیان ہے کہ انسان محبوب کا ذکر کرتا ہے تو اس کی تمام خصوصیات بیان کرتا ہے، لیکن جب مبغوض کے ذکر کا موقع آتا ہے تو بس ایک نفرت انگیز جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین اس درخت کے متعلق کے جو مشبہ بہ کے طور پر آیا ہے کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کون سا درخت ہے۔ بعض نے اسے خزل سمجھا ہے کہ جس کا پھل بہت تلخ اور برا ہوتا ہے، بعض نے اسے کشوت بروزن سقوط کہا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ سا پودا ہے جو بیابانوں میں خاردار بوٹوں سے لپٹ کر اوپر چلا جاتا ہے، نہ اس کی جڑ ہوتی ہے نہ پتے۔ توجہ رہے کہ شجر لغت میں درخت کو بھی کہا جاتا ہے اور پودے کو بھی، لیکن جیسا کہ ہم نے شجرہ طیبہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر تشبیہ میں مشبہ بہ ان تمام صفات کے ساتھ وجود خارجی رکھتا ہو، بلکہ یہاں مقصد کلمہ شرک، انحرافی طرز عمل اور خبیث لوگوں کے حقیقی چہرے کو مجسم طور پر پیش کرنا ہے اور بتانا ہے کہ وہ ان درختوں کی طرح ہیں جن کی ہر چیز خبیث اور ناپاک ہے، اور ان کا ثمر سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ راستے میں مزاحم ہوتے ہیں اور درد سر کا باعث بنتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے ناپاک درخت کم نہیں کہ جو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گئے ہوں اور بیابان میں طوفان اور تیز آندھی کی زد پر ہوں۔ مذکورہ بالا آیات میں دو ناطق مثالوں کے ذریعے ایمان و کفر، مومن و کافر اور کلی طور پر ہر پاک و ناپاک وجود کو مجسم شکل میں ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا آخری زیر نظر آیت میں نتیجہ کار اور ان کا انجام آخر ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، ایمان لانے والوں کو خدا ان کی ثابت و پائیدار گفتار و اعتقاد کے سبب ثابت قدم رکھتا ہے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،
کیونکہ ان کا ایمان سطحی اور متزلزل نہیں ہوتا، نہ ان کی شخصیت کھوکھلی اور متلون ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک شجرہ طیبہ ہیں کہ جس کی جڑیں ثابت و پائیدار ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہیں، اور چونکہ کوئی شخص لطف خدا سے بے نیاز نہیں، دوسرے لفظوں میں ہر نعمت بالآخر اس کی ذات پاک کی طرف لوٹتی ہے، لہذا یہ سچے ثابت قدم مومنین لطف خدا کے بھروسے پر ہر حادثے کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح استقامت دکھاتے ہیں۔ لغزش کہ جس سے زندگی میں بچا نہیں جا سکتا ان کے راستے میں آتی ہے تو خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ شیاطین ہر طرف سے انہیں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دنیا کی زرق برق چیزوں کے ذریعے انہیں پھسلانے کی سعی کرتے ہیں، مگر ان کا خدا انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ جہنمی طاقتیں اور سنگ دل ظالم انہیں طرح طرح کی دھمکیوں کے ذریعے جھکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی انہیں ثبات قدم عطا کرتا ہے کیونکہ ان کی جڑ اور بنیاد ثابت و مستحکم ہوتی ہے۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ یہ خدائی حفاظت و ثبات ان کی ساری زندگی پر محیط ہے، اس جہاں کی زندگی پر بھی اور اس جہاں کی زندگی پر بھی۔ یہاں وہ ایمان و پاکیزگی پر باقی رہتے ہیں اور ان کا دامن آلودگیوں کے آر و ننگ سے پاک ہوتا ہے، اور وہاں وہ خدا تعالی کی بے پایا نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ان کے مقابل افراد کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور خدا ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ،
ہم نے بارہا کہا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہدایت و ضلالت کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے اس کے لیے پہلے انسان خود قدم اٹھاتا ہے۔ خدا کا کام تو تاثیر پیدا کرنا ہے جو اس نے ہر عمل میں کی ہے، نیز خدا کا کام نعمتیں عطا کرنا اور انہیں سلب کرنا ہے، اور ایسا وہ اہلیت اور عدم اہلیت کی بنا پر کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، یذل اللہ کے بعد ظالمین کی تعبیر اس امر کے لیے بہترین قرینہ ہے، یعنی جب تک کوئی شخص ظلم و ستم سے آلودہ نہ ہو، اس سے نعمت ہدایت سلب نہیں ہوگی۔ لیکن جب کوئی ظلم و ستم سے آلودہ ہو جاتا ہے تو گناہ کی تاریکی اس کے وجود پر چھا جاتی ہے، اور ہدایت الہی کا نور اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور یہ بالکل ارادہ و اختیار کی آزادی ہے۔ ایسا شخص اگر فوری طور پر اپنی سمت درست کر لے تو نجات کا راستہ اس کے سامنے کھلا ہوا ہے، لیکن گناہ میں مستحکم ہو جانے کے بعد پلٹنا بہت ہی مشکل ہے۔ چند اہم نکات۔ ایک، کیا آخرت سے مراد قبر ہے؟ بہت سی روایات میں ہے کہ جب انسان قبر میں پہنچتا ہے اور فرشتے اس سے اس کی حقیقت کے متعلق سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کے راستے پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور اس کا یہی معنی ہے۔
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔
ان میں سے بعض روایات میں صراحت کے ساتھ لفظ قبر آیا ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحہ 540 و 541۔ جبکہ بعض دوسری روایات میں ہے کہ شیطان موت کے وقت صاحب ایمان کے پاس آتا ہے اور کبھی داہنی طرف سے اور کبھی بائیں طرف سے اسے گمراہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خدا اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ مومن کو گمراہ کرے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا کا یہی مفہوم ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی اس روایت کا بھی یہی مفہوم ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحہ 540 و 541۔ مفسر عظیم طبرسی نے مجمع البیان میں نقل کیا ہے کہ اکثر مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دار آخرت نہ لغزش کی جگہ ہے اور نہ عمل کی، بلکہ صرف نتائج اعمال کا سامنا کرنے کا مقام ہے۔ لیکن وہ لمحہ کہ جب موت آ پہنچے اور حتیٰ کہ عالم برزخ، وہ جہان کہ جو اس عالم اور عالم آخرت کے درمیان ہے، میں تھوڑا بہت لغزش کا امکان ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں لطف الہی انسان کی مدد کو آ پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، واللہ جس وقت ایک صاحب ایمان پیدا ہوتا ہے تو اس درخت پر ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور جس وقت کوئی حقیقی مومن مر جاتا ہے تو اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ نور الثقلین جلد 2 صفحہ 535۔ ایک اور روایت میں یہی مضمون امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس میں ہے، راوی نے سوال کیا، توتی اکلہا کلہ ہینن بإذن ربہا کا کیا مفہوم ہے؟ امام نے فرمایا، آئمہ کے علم کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہر سال اور ہر علاقے میں تم تک آ پہنچتا ہے۔ نور الثقلین جلد 2 صفحہ 535 اور 538۔ ایک اور روایت میں ہے، شجرہ طیبہ رسول اللہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ان کے فرزندان گرامی ہیں، اور شجرہ خبیثہ بنی امیہ ہے۔ نور الثقلین جلد 2 صفحہ 535 اور 538۔ نیز بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ شجرہ طیبہ کھجور کا درخت ہے اور شجرہ خبیثہ ہنزل تمہ کا درخت ہے۔ المیزان زیر بحث آیت کے ذیل میں، بہوالہ تفسیر در منصور۔ بہرحال ان تفاسیر میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے۔ جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے اور جو کچھ ہم نے آیا کے عمومی معنی میں ذکر کیا ہے، اس میں ہم آہنگی موجود ہے، کیونکہ یہ تو ایک عمومی مفہوم کے مصادیق میں سے ہیں۔ 2، ثبات و استقامت کا اثر۔ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی تمام صفات میں سے کہ جو مندرج بالا آیات میں ذکر ہوئی ہیں، سب سے زیادہ ثبات و عدم ثبات کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ یہاں تک کہ شجرہ طیبہ کے ثمر کے طور پر آخری زیر بحث آیت میں فرمایا گیا ہے کہ خدا صاحب ایمان افراد کو اپنے ثابت و مستحکم عقیدے کی بنا پر دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس سے ثبات اور اس کی تاثیر کے مسئلے کی انتہائی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ عظیم لوگوں کی کامیابی کے عوامل کے بارے میں بہت گفتگو ہوتی ہے، لیکن ان تمام میں سے استقامت و پامردی کا درجہ پہلا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھ بوجھ اور استعداد کے لحاظ سے درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، یا عمل میں پیش قدمی کے لحاظ سے اوسط درجے کے ہوتے ہیں، لیکن انہیں زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے بارے میں تحقیق و مطالعہ کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کی وجہ ثبات و استقامت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اجتماعی لحاظ سے ہر مؤثر پروگرام کی پیش رفت صرف ثبات و استقامت کے سائے میں ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریب کاروں کی تمام تر کوشش ثبات و استقامت کو ختم کرنے پر صرف ہوتی ہے۔ اصولی طور پر حقیقی مومنین کو زندگی کے سخت حوادث اور طوفانوں کے مقابلے میں ان کے ثبات و استقامت کے حوالے سے پہچاننا چاہیے۔ تین، روایات اسلامی میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ طیبہ اور خبیثہ کہ جنہیں دو درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک وسیع مفہوم رکھتے ہیں، اور یہ ہر طرح کے شخص، پروگرام، مکتب، فکر و نظر، سوچ بچار اور گفتار و عمل پر محیط ہے۔ لیکن بعض اسلامی روایات میں ان کی خاص حوالوں سے تفسیر کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ مفہوم آیت ان میں منحصر نہیں ہے۔ ان میں سے ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ اسلحہ ثابتوں و فرعہا فی السماء کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کی جڑ ہیں، امیر المومنین علی اس کا تنہ ہے، اور وہ امام جو ان دونوں کی ذریت میں سے ہیں اس کی ٹہنیاں ہیں، اور آئمہ کا علم اس درخت کا پھل ہے، اور ان کے صاحب ایمان شیعہ اس کے پتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا، کیا کوئی اور چیز باقی رہ جاتی ہے؟ راوی کہتا ہے، میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم۔